الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صلوات على محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس نے انسان کو بولنے کی طاقت سے مالا مال کیا، اور تمام ہدیے درود و سلام ان حضرات مقدسات کے لیے کہ جن کی بدولت زبان کو ذکر خدا کی دولت نصیب ہو گئی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. اما بعد، صاحبان علم اور ایمان کی خدمت، واجب الاحترام علماء کی موجودگی اور ایک انتہائی طالب علم کی حیثیت میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. عنوان کا اعلان گرچہ ہو چکا ہے، سورہ القمر کی تفسیر کے حوالے سے کچھ اپنی ذات کے لیے، کچھ صاحبان ایمان کے لیے منزل عمل کو تلاش کریں گے. اگر پہلے روزانہ کی بنیاد پر دو باتیں ابتدا میں رہیں گی، کم از کم دو مسئلے شرعی اور آنے والے روزے کے حوالے سے فضیلت اور روایت کا بیان، آئیے پہلے مسائل شرعی سے آغاز کرتے ہیں. گرچہ سنے ہوئے مسائل، بار بار بیان ہونے والے مسائل، مگر فذکر ان نفعت الذکر، یاد دہانی کراتے جائیے جب تک کہ یاد دہانی کرانا فائدہ مند رہے. مسئلہ نیت، نیت کے مسئلے کو مکتب اہل بیت نے اتنا آسان کر کے بیان کیا کہ نیت نہ زبان سے الفاظ کو ادا کرنے کا نام ہے، نہ دل سے الفاظ کو گزارنے کا نام ہے، بلکہ عمل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں. اور نیت کے لیے دوسرا جملہ ماہ رمضان کے حوالے سے نیت، نیت صوم، نیت روزہ. بہت آسان الفاظ میں کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان تمام باتوں سے جو روزے کو باطل کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو امر خداوندی، خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اجتناب کروں گا، دور رکھوں گا، یہ مفہوم ذہن میں رہے تو نیت روزہ مکمل ہے. نیت روزہ کا وقت دوسرا مسئلہ. نیت کی تعریف، اس کے الفاظ بعنوان ارادہ، اور نیت کا وقت. نیت کا وقت بہت آسان لفظوں میں کہ اذان صبح سے پہلے پہلے یہ لفظ استعمال ہوا تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اذان صبح سے مطلب کیا محفل کی اذان ہے، خراسان کی اذان ہے، بوترا جامع مسجد کی اذان ہے، کسی مخصوص ادارے کی اذان نہیں، بلکہ وقت نماز صبح اول ہے، جو وقت آپ کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اول وقت صبح ہے، اذان ہو کہ نہ ہو اس سے مراد ہو. اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اپنے آپ کو تمام باتوں سے روکنا، یہ نیت، اور نیت کا وقت اذان صبح سے پہلے، کیونکہ ہر عمل کی نیت عمل سے پہلے ہوا کرتی ہے. البتہ اگر کوئی شخص رات میں نیت کرنے کے بعد سو گیا اور سارا دن سوتا رہا اور مغرب کے بعد آنکھ کھلی، نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، اس کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. البتہ روزہ درست ہے. اگر کوئی اذان صبح سے پہلے نیت روزہ کے ساتھ سو گیا اور اذان مغرب کے بعد اس کی آنکھ کھلتی تو اس کا روزہ درست ہے. ان دو مسائل کے ساتھ آئیے آج کی رات کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کے تین جملے پڑھوں گا، مگر اس سے پہلے ایک بہت بڑی روایت کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جناب سعید ابن جبیر کا جانا اور عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ میں آپ کو کل ایسی روایت بیان کروں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی، کل آپ تیاری کر کے آئیے گا کہ روایت کو لکھ سکے. یہ تیاری کر کے پہنچے اور عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر الامہ تلمیذ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت کا آغاز کرتے فرماتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جان لیتے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ ملنے والا ہے تو تمہارے شکر خدا کے حوالے سے شکر کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا. یعنی اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان میں خدا نے ہمیں کیا دیا تو ہم جواب میں اتنا ہی اچھا شکریہ ادا کریں گے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے روایت کا آغاز کیا اور پہلا جملہ یہ بیان فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات آتی تو پروردگار عالم میری امت کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بخشنے والا بڑا مہربان، سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار عالم 20 لاکھ درجات میں اضافہ فرماتا ہے امت کے افراد کے لیے. دوسرا جملہ. تیسرا جملہ، جنت میں امت کے افراد کے لیے پروردگار 50 شہروں کی تعمیر اور ان کے ساتھ انہیں مخصوص فرما دیتا ہے. تین نعمتیں پہلی شب میں بیان ہوئی، مغفرت، درجات کی بلندی، جنت میں شہروں کی تعمیر اور انسان کے لیے جزا کے طور پہ اعلان. اور اب آئیے اس تمہید کے ساتھ سورہ مبارکہ القمر کا انتخاب ہم نے کیوں کیا. گرچہ کچھ برادران کی خواہش تھی کہ ایسا موضوع منتخب کیا جائے جس میں تاریخ بھی شامل ہو سکے، شاید تاریخ خاندان رسالت کا کہیں کہیں ذکر ہم کریں گے جیسے جیسے موضوع کے ساتھ مناسب ہوا. البتہ پہلی بات یہ کہ سورہ القمر کا انتخاب اس اعتبار سے کہ قیامت اور سائنس دونوں آپس میں کس طرح سے میچ کر رہی ہیں. سورہ القمر کے آغاز نے ان دونوں کو ملا کر پیش کیا ہے. گرچہ سیمینار میں ہونے والے سوالات میں سوال یہ بھی تھا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام قیامت کے موقع پر سائنس ختم ہو جائے گی؟ جواب جی نہیں، سائنس ختم نہیں ہوگی، بلکہ سائنس اگر 1 یا 1.5 حرف کے علم کی بنیاد پر انسانی ترقی کا نام ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ ترقی مزید 26 حروف تک بڑھ جائے گی. اور اب آئیے اس ایک اور جملے کے ساتھ اب سورہ القمر کی فضیلت میں دو روایتیں اور اس کے بعد اس کا پورا منصوبہ کہ سورہ القمر میں خدا نے کیا کیا منصوبے، کیا کیا پیغامات، کیا کیا پلان ارشاد فرمائے. مگر دو روایت، سرکار ختم کی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک رات چھوڑ کر ایک رات سورہ القمر، اس کا ایک نام القمر، ایک نام اقترب ساعة، ایک نام صرف الساعة، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اسے روز قیامت اس طرح سے اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح سے روشن ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہر رات بلا ناغا اس کی تلاوت کرے تو روز قیامت سارے انسانوں کے چہروں کے مقابل اس کا چہرہ سب سے زیادہ منور ہوگا۔ روایت رسول خدا، روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حجت اور اللہ کے ولی، کہ اگر کوئی شخص سورہ القمر کی تلاوت کرتا ہو خدا وند عالم اسے اس کی قبر سے ایسے نکالے گا کہ اس کی قبر پر خدا جنت کے ناقوں میں سے، جنت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ، کیمل، جنت کا ایک کیمل اس کی قبر پر پہنچا دے گا اور وہ اٹھے گا تو سواری بہشت اس کے قبر پر موجود ہوگی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ چہرہ روشن رہے اور چاہتے ہیں کہ قبر سے اٹھیں تو سواری موجود رہے، سورہ القمر کی تلاوت مگر سمجھنے کے ساتھ عمل کی منزل پر پہنچ کر۔ آئیے، اس سورے میں سات طرح کے موضوعات کو جمع کیا گیا۔ پہلا موضوع، آج کی تقریر تو بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو پورا سورہ انسان کے سامنے آ جائے گا۔ سات طرح کے موضوعات، پہلا موضوع قرب قیامت کے بارے میں اور ایک خاص واقعے کے بارے میں، چاند کا ٹوٹ جانا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ، پروردگار عالم نے پھر بیان کیا قوم نوح کے حوالے سے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط کے حوالے سے، چار اقوام کا تذکرہ۔ اس کے بعد پانچویں قوم، فرعون کے زمانے والوں کے اعمال اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ۔ آخری بات، اس سورے میں مکہ المکرمہ کے کافروں کا انداز اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ۔ یہ سات طرح کے موضوعات، اور ان سات طرح کے موضوعات میں سب سے پہلا عنوان ہے آیت نمبر ایک، الفاظ آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ بہت آہستہ آہستہ آسان اردو میں بات کو بیان کروں گا۔ قیامت قریب ہو گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کب ہوا، قیامت کب قریب ہوئی اور چاند کے ٹکڑے ہونے کا تصور کیوں پیش کیا گیا؟ آئیے اس کے ذیل میں دو مفسرین کی بات کریں گے، ایک شیعہ مفسر اور ایک اہل سنت کی مفسر، باقی تو اپنے مقام پر اختلاف کرنے والے موجود۔ شیعہ مفسرین میں مجمع البیان کی تفسیر کے مفسر قرآن اس طرح سے بیان کر رہے ہیں علامہ طبرسی کہ چاند کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا قرآن کی آیت کے مطابق ثابت ہے، روایات صحیحہ اس پر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کی تاویل نہیں ہو سکتی، جیسے کہ معراج کے بارے میں لوگوں نے تاویل کر لی کہ خواب میں گئے تھے، مگر چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کی مفسرین میں سے جس نے بیان کیا، بہت بڑا نام ہے، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین الرازی، اس کے بارے میں لکھا کہ اگرچہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں مگر اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے پیش آنے کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا، احادیث نے سمجھایا، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو ارشاد فرمایا. حذیفہ یمانی مدائن کی مسجد میں اس معجزے کو بیان کر رہے تھے اور اصحاب کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو رسول کے زمانے میں زندہ اور حیات تھے، ان میں سے کسی نے اس معجزے کی مخالفت نہیں کی. یہاں تک تو بات یہ کہ ایسا واقعہ پیش آیا، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہوئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اگرچہ پوری تفصیل شاید آج نہ آ سکے کہ ہندوستان کے راجہ نے کس طرح سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا دیکھا اور اپنے وزیر راتن سین کو روانہ کیا، اور اس نے مدینہ منورہ میں 3 سال قیام کر کے سرکار ختمی مرتبت کے یہاں تمام تر خوشیوں کو بھی دیکھا. اس کے سامنے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت، امام حسین کی ولادت اور اسلام کا بہترین پیغام لے کر اس کا واپس لوٹ کے آنا، اور رسول خدا کا اس کے بارے میں تمام تر خبروں کو بیان کرنا، یہ اپنے مقام پر. لیکن آیت کہتی کہ چاند شگافتہ ہوا، قیامت کی نشانی مکمل ہو گئی. اقتربت الساعۃ، قیامت کو یاد کیا لفظ ساعت. ساعت کہتے ہیں ایک گھڑی کو، ایک لمحے کو، ٹائم کی ایک اکائی کو ساعت کہتے ہیں. قیامت کو ساعت اس اعتبار سے کہ قیامت دنیا کے مقابلے میں آخری عمر کا حصہ ہے، تو ایک ساعت کہا گیا. قیامت کی جانب بہت تیزی کے ساتھ انسان کا سفر رواں اور دواں ہے، سبھی کی مناسبت سے ساعت. تیسرا جملہ، جہنم کو خدا نے کس طرح سے مقید کیا ہوا کہ شعلے مارتا ہوا جہنم، اور وہاں کے عذاب کی حالت کی بنیاد پر سے ساعت کہا گیا. یا روز قیامت خدا کے جلدی حساب کیے جانے کی صفت کو دیکھ کر سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے، جیسے جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے، سریع الرضا، ویسے سریع الحساب بھی ہے، تو اس کی مناسبت سے قیامت کو ساعت کے نام سے یاد کیا گیا. اقتربت الساعۃ، قیامت قریب ہو گئی، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے قیامت تو بہت دور ہے. آئیے قیامت کی دوری کیا ہے اور قیامت کا قرب کیا ہے. سورہ المعارج آیت نمبر 6 اور 7، پروردگار عالم کا یہ اعلان، اور یہ جملہ آپ خطبہ جمعہ دوم کے آخر میں سنتے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک کہ وہ سب کے سب قیامت کو دور سمجھتے، ونراہ قریبا، اور ہم قیامت کو قریب سمجھتے. تو قیامت دور ہے اگر نگاہ کفر سے دیکھیے، اور قیامت قریب ہے اگر نگاہ پروردگار سے دیکھیے. اقتربت الساعۃ، مگر سرکار ختمی مرتبت کے زمانے میں یہ کہنا کیوں پڑا کہ قیامت قریب ہو گئی؟ کیا یونان کے فلسفہ کا قول آسمان کے بارے میں کہ آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح سے ایک کے اوپر ایک اور 9 آسمان بیان کیے گئے تھے، یا اس کے بعد کے فلسفہ نے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے کہ لطیف جسم ہے آسمان، اور جتنا سولر سسٹم ہے اس کے تمام تر کرات لطیف ہیں، نہ ٹوٹ سکتے نہ جڑ سکتے، تو قیامت کیسے ہوگی؟ یہ سائنسی نظریہ کیا صرف سمجھنے کے لیے تھا یا قیامت کے انکار کے لیے تھا؟ جب ٹوٹ نہیں سکتے آسمان، جب نہیں ٹوٹ سکتے چاند و ستارے، تو قیامت تو نہیں ہو سکتی. اور قیامت کے بارے میں قرآن کہتا چلا آیا کہ چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند ختم ہو جائے گا، تو قیامت واقع ہوگی. تو خدا نے اس قیامت کے نظریے کو مضبوط بنانے کے لیے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند ٹوٹ گیا. اب گرچہ اس کے بعد کے نظریات جو سائنس نے بیان کیے چاند کے ٹوٹنے کے بارے میں، چاند کا ٹوٹنا ممکن بھی ہے یا نہیں، لاپلاس کا نظریہ چاند کے بارے میں یا تمام سولر سسٹم کے بارے میں کہ یہ تمام کے تمام قرآن ٹوٹ سکتے ہیں یا نہیں ٹوٹ سکتے. تو بہت آسان سی بات ہے, سائنس اس کو ثابت کر رہی کہ یہ نہ تو پیاس کے چھلکوں کی مانند نو ہیں پیدر پہ اور نہ یہ لطیف جسم ہیں, بلکہ یہ ٹوٹ سکتے اور اس طرح سے ٹوٹ سکتے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے شہاب ثاقب کہلاتے ہیں, یا وہ نظریہ کہ سورج پر مد و جزر کے اعتبار سے ایک ایسے ستارے کا گزر ہوا جس سے سورج کی سطح پر ایسا طوفان برپا ہوا کہ اندر سے اس کے حصے ابل ابل کر پانی سے باہر نکل آئے. یہ سمجھانے کی حد تک ہے سائنس کا نظریہ سورج کے چاند کے ٹوٹنے کے بارے میں. البتہ یہ اپنے مقام پر کہ آغاز کائنات میں یہ سب ایک تھا, اس کے بعد ٹوٹتے گئے الگ ہوتے گئے, لیکن 1400 سال پہلے تاریخ کیا تھی؟ یہ تاریخ مجھے ملی ہندوستان کے راجا کی تاریخ سے, شعبان کی 13 تاریخ تھی جب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. این ممکن ہے کہ شعبان کی 13 تاریخ تو ہو ہندوستان کی چاند کے اعتبار سے, اور سرزمین عرب پر شعبان کی 14 تاریخ ہو, اور نیمہ شعبان میں جو کہ 14 کی رات تھی جب اللہ کے رسول نے ابو جہل کے ساتھ آنے والے کفار مکہ کے سوال کے جواب میں چاند کو شگافتہ فرمایا, چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرمایا, اور اس طرح سے تقسیم فرمایا کہ دنیا دیکھ لے کہ آسمان کے بارے میں, آسمان میں چلنے والے سولر سسٹم کے بارے میں جو تصورات ہیں, قیامت کیسے آئے گی, قیامت ایسے آئے گی کہ چاند ٹوٹ گیا, آدھا حصہ وہاں گیا, آدھا حصہ وہاں گیا, بیچ میں ہرا پہاڑی جبل نور جبل قرآن بیچ میں تھا, چاند کا ایک حصہ ایک طرف ایک حصہ ایک طرف. اس کے بعد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو جمع فرما رہے تھے. انگلی کے اشارے سے ٹوٹنا اور انگلی کے اشارے سے واپس مل جانا. یہاں پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَتًا, اور جب انہوں نے دیکھا آیت کو, نشانی پروردگار کو, یورزو تو منہ موڑ لیا, اور منہ موڑ کر کیا کہا, وَيَقُولُوا سِحْرٌ مستمر, کہنے لگے یہ تو ایک مسلسل جادو ہے. پہلے مطالبہ ڈیمانڈ یہ کہ زمین پر جادو چلتا ہے, آسمان پر جادو نہیں ہوتا, یہ جادو نے ہمیشہ پیچھا پکڑا ہوا ہے, یہ رسول کے پیچھے بھی جادو والے پڑتے تھے, یہ مومنوں کے پیچھے بھی جادو والے پڑتے تھے, نہ رسول کا جادو والے کچھ بگاڑ سکے اور نہ مومنوں کا جادو والے کچھ بگاڑ سکے. وہ کہتے رہے کہ یہ سحر مستمر, یہ ایک مسلسل جادو ہے. وکذبوا, اور انہوں نے جھٹلایا پیغمبر کی نبوت کو, پیغمبر کے پیغام کو. واتبعوا اہواءہم, اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, جو ان کے دل نے کہا انہوں نے اس کو مان لیا. وکل امر مستقر, جبکہ ہر کام کے لیے پروردگار نے ایک وقت معین کیا ہوا ہے. پیغمبر ابھی یہ لوگ نہیں مان رہے, مکہ المکرمہ ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ مکہ المکرمہ میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا. کل امر مستقر, آج لوگ نہیں مان رہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو, ایک دن ایسا آئے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور سب کے سب امام کی ذات کو دیکھ کر آمنا اور صدقنا کی آوازیں بلند کر رہے ہوں گے. اور اب آئیے اسی کے ذیل میں ایک جملہ اور پیش کر کے بات کو آگے بڑھا کر آج تک روک دوں گا, کیونکہ وقت بڑا محدود ہے بات کو مکمل کرنے کے لیے. رہی بات مغرب سے سورج کے طلوع کیے جانے کی, گرچہ اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی مگر چونکہ موضوع میں بس کتنا جملہ میرے ساتھ آ رہا ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا کیا رد شمس کے عنوان میں کوئی معجزہ ہے؟ آیا معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جو عقلاً ناممکن ہو, امپوسیبل ہو, اسے معجزہ کہتے ہیں, یا جو عرفاً امپوسیبل ہو اسے معجزہ کہتے ہیں؟ دو باتیں, اگر عقلاً کوئی بات ناممکن ہے اس سے معجزہ نہیں کہتے. ہاں جو بات عرفاً ناممکن ہو میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے مگر عقلاً ممکن ہے اس سے معجزہ کہتے ہیں. اور اسی معجزے کی بنیاد پر بہت سی باتیں موجود ہیں، تفصیل کا وقت بہت کم ہے. آئیے، مغرب سے سورج کا طلوع کیا جانا، رد شمس، مدینہ منورہ میں مسجد فضیق یا اس سے ہٹ کر جو مقام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا، یا سرزمین بابل پر حلہ کے علاقے میں رد شمس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کا گزر اور وہاں پر امام کا شمس کو واپس پلٹانا، اس شمس کو، سورج کو، سن کو واپس لانا، کیا مغرب سے سورج کے نکلنے کی بنیاد ہے؟ یا علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں ایک جملہ یہ ملا کہ امام کے ظہور کی علامتوں میں ایک علامت یہ کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، تو کیا اس سے مراد واقعاً ایسا ہے کہ سسٹم کائنات کا پلٹ دیا جائے گا؟ عقلاً یہ بات ممکن ہے، اور اگر کوئی بات عقلاً ممکن نہ ہو تو اسے ہم کیسے ثابت کریں گے؟ آئیے، بہت اچھا جملہ ایک عالم باعمل اس کے ذیل میں بیان کیا کہ اگر عراق اور مکہ المکرمہ کو دیکھا جائے تو مکہ عراق کے مغرب میں واقع ہے، مکہ المکرمہ عراق کے مغرب میں واقع ہے. ظہور امام کی علامتوں میں سے اگر ایک علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، آپ کو یاد ہے کہ زمانے غیبت میں امام کے وجود کی مثال سورج کی تشبیہ سے دی گئی. امام کا پردے غیب میں رہنا ایسے فائدہ مند ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے سے فائدہ پہنچایا کرتا ہے. ایک اعتبار سے امام کی ذات کو سورج کی طرح سے پہچانا گیا، سورج کا مغرب سے نکلنا. عراق میں امام کی آمد، امام کی پیدائش، امام کا قیام، غیبت صغرا کے آغاز کے حوالے سے اور ظہور کبرا کے آغاز کے حوالے سے عراق کا مغرب مکہ المکرمہ، اور مکہ المکرمہ خانہ کعبہ سے امام زمانہ علیہ السلام کی آمد مغرب سے سورج کا نکلوا. پڑھ لیں محمد علیہ محمد. یہ اپنے مقام پر پروردگار نے جو نظام بنایا اس نظام کے اعتبار سے یقیناً اس کا سسٹم بالکل جامع ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ سورج کا مغرب سے نکل کر آنا کوئی عقل محال کے طور پہ لیا جائے اور پھر اسے ہم معجزہ کہیں، ایسا نہیں ہے. البتہ ناسا کی رپورٹ کے اعتبار سے جو اپنے مقام پر، ناسا یا کوئی بھی الاسکا ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ریسرچ کرنے والا کوئی بھی سینٹر، اس کے ریسرچ تجربات کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے اور علم الہی تجربات کی بنیاد پر نہیں، حقائق کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. ممکن ہے آج ریسرچ نے کچھ اور کہا اور آئندہ آنے والے 100 سالوں میں ریسرچ کچھ اور بات کہنے لگے اور پھر ہم اسے میچ کرنے لگے کہ آیا قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی. اصلاً کمال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیے اور سائنس تک پہنچ جائیے. ہم سائنس کو سمجھ کر قرآن تک پہنچنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی مشکل پیش آتی کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ سائنس اپنے نظریات کو بدل لے تجربات کی بنیاد پر، مگر قرآن کل بھی وہی کہتا تھا جو آج کہتا ہے اور آج بھی وہی کہے گا جو کل مستقبل میں ہونے والا ہوگا. آئیے، قیامت کے حوالے سے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس روایت پر کہ جہاں آیت اللہ دست غیب نے اس روایت کو بہار سے نقل کیا، حوالہ انس بن مالک کا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایک دیہاتی شخص رسول خدا کے پاس پہنچا اور رسول خدا کے پاس پہنچ کر اس نے قیامت کی علامتوں کا سوال کیا. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کی علامتوں کا سوال کر رہے ہو، تم نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے؟ وہی سوال جو علامات ظہور امام کے بارے میں لوگ کر رہے، ان سے وہی سوال ہونا چاہیے جو رسول خدا نے کیا. کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. دیہاتی گاؤں کا رہنے والا بڑا سادہ سا شخص ہے, اس نے بغیر کسی بناوٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول نہ تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں نہ بہت زیادہ روزے رکھے, البتہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بس میں یہ جانتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں, مگر قیامت کی تیاری کے عنوان میں نہ بہت نمازیں ہیں نہ بہت روزے, بس میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت. اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا, فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی خدا اس کو اس کے ساتھ اٹھائے گا مشہور کرے گا. عزیزان محترم, جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی, اور کیا محبت تھی اللہ کے رسول کو حسین کے ساتھ, ایسی محبت تھی کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا جب جب کہ کسی مدرسے سے رونے کی آواز سنی, ایسی آواز جو حسین کی آواز کے مشابہ تھی, اللہ کا رسول اس مکتب تک پہنچا ہے, اس اسکول تک پہنچا ہے, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو نہ رلایا کرو کہ اس کی آواز حسین کی آواز کے مشابہ تھی. عزیزو, رسول کی محبت کو دیکھیے اور پھر پیش کیجیے رسول کی بارگاہ میں وہ جملہ, یا رسول اللہ کربلا میں آئیے جہاں حسین کبھی اکبر کی لاش پر روتے تھے تو کبھی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے گود میں اٹھائے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے, اور کبھی میرا مولا اس وقت آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا جب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھاتا تھا, ارے کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا. یا رسول خدا, آپ کو مدینے میں برداشت نہیں تھا کہ حسین کے رونے کی آواز کے مشابہ کوئی آواز بلند ہو, یا رسول اللہ کربلا میں آئی حسین ایک ایک لاش کو اٹھاتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں اور کوئی امداد کرنے ہو. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس دعا کا حوالہ جو امام نے ارشاد فرمایا, آج کی رات پروردگار ماہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا عنوان قرار دے, ہمیں ماہ رمضان کے لیے صحیح و سالم جسم عنایت فرما. پروردگار ماہ رمضان کو ہمارے ذریعے اب عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار سیلاب کی آفت جو لوگ پریشان ہیں مالک, ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. پروردگار شہر کے شہر ختم ہوتے جا رہے ہیں, سیلاب کی آفتوں کو اب پروردگار ختم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا. جتنے متاثرین ہیں پروردگار ان کی امداد کے حالات فراہم فرما, ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے کام کر سکیں. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. تمام مساجد و امام بارگاہ مجالس عزا و جلوس عزا کی حفاظت فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو, ہمارے آبا و اجداد و ذریت و اولاد کو امام زمان علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما. آخر میں سورہ فاتحہ کی التماع سے شہید, اس شہید کے لیے جو کل شہید ہوا عابد شیرازی, جو آج شہید ہوا ذاکر حسین, ان کے ساتھ مرحوم حسین راشد فاضل, مرحومہ فاطمہ بائی حسین راشد فاضل, مرحومہ رقیہ بائی حسین راشد فاضل, مرحوم علی اصغر سجاد حسین راشد فاضل, مرحوم حسین راشد فاضل اور ان کے تمام مرحومین, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڑک, مرحوم اکبر فاضل دھیرانی خاکو خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ارسال فرمانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اور ایک سورہ فاتحہ کی تماس اور ہے. مرحوم احمد عبداللہ ابن غلام حسین ایڈنوالا اور ان کے تمام مرحومین، مرحوم نور بانو زوجہ مرحوم احمد عبداللہ ایڈنوالا، مرحوم فدا حسین رتن سی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم شیر علی محمد ولی ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم حیدر علی ابن عبد الحسین آصر اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الر